نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم علماء الكرام, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین ماں اور بہن, ابھی ایک مؤخر اور مدلل تقریر آپ نے سماعت فرمائی توکل اللہ کے موضوع پر. اللہ تعالی شہد محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بنارس شہر میں شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے اور ابھی راجہ پورہ سے سرنگیا آنے میں تین چار جگہوں پر میں نے شادی کا شامیانہ دیکھا اور میرا اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ پروگرام میں شادیوں کی وجہ سے بھی نہیں آ پائے ہیں. شادی یا نکاح عام طور سے لوگ اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں. لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ بھئی شادی بیاہ میں انسان کو, شادی بیاہ کوئی روز تو ہوتا نہیں, تو ایک دن تو انسان کو اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزارنے دیا جائے, یہ ایک سوچ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے بارے میں فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ. تو کیا صرف نماز, روزہ, زکات اور حج کے لیے نمونہ ہے, یا شادی بیاہ کرنا, لین دین کرنا, دنیاوی زندگی گزارنا, اس میں بھی ہمارے رسول ہمارے نبی ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف عبادات کے معاملے میں ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے, تو دلیل چاہیے. قرآن تو ایک عام بات کہہ رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوۂ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. جب قرآن نے ایک عام بات کہی, جنرل بات کہی, تو چاہے معاملہ شادی بیاہ کا ہو, لین دین کا ہو, کاروبار کا ہو, تجارت کا ہو, ہر حال میں ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے.
اگر ہم نے نماز تو نبی کے طریقے پر پڑھی, زکوٰۃ کا حساب تو ہم نے نبی کے فرمان کے مطابق کیا, حج تو ہم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا, لیکن جب معاملہ شادی کا آیا, نکاح کا آیا, دنیا داری کا آیا, اور ہم نے وہاں یہ کہہ کر اپنے آپ کو نبی سے الگ کر لیا کہ بھائی دنیا کے معاملات میں انسان کو اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے دو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم قرآن کے یا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ پر نہیں لاتے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام صرف چند رسموں کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا. اسلام ہے, اسلام مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے ملیں تو کیسے ملیں, کون سا طریقہ جائز ہے, کون سا طریقہ ناجائز ہے. اسلام ہمیں یہاں تک بتاتا ہے کہ ہم لیٹرین میں جائیں تو کون سا پیر اندر ڈالیں, باہر نکلے تو کون سا پیر باہر نکالیں, کون سی دعا پڑھ کے جائیں, کون سی دعا پڑھ کے نکلیں. ویسا تو نہیں ہو سکتا کہ نکاح کے معاملے میں اسلام نے ہمیں آزاد کیا. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نکاح کی ضرورت کیوں ہے. ایک جو ہے آزادی دے دی جاتی لڑکا لڑکی مل لے, کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی, دس لوگوں کو بلانے کی, مولوی صاحب کو بلانے کی, نکاح کرانے کی. یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہے. اللہ نے قرآن میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی, سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. کیا مقصد ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. یہاں بیوی کا لفظ آیا, گرل فرینڈ کا لفظ نہیں آیا, یہاں دوستی کا لفظ نہیں آیا. تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے, اور اسی دوران باہر سے کوئی آواز آ گئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹا لیا. انسان کے اوپر بے چینی نہیں آئے, انسان مضطرب نہیں ہوگا کیونکہ وہ حلال کام کر رہا ہے. یہی کام اگر ایک آدمی غلط طریقے سے کر رہا ہے, کام وہی ہے لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے. فرق اتنا بڑا ہے کہ حرام کام آدمی چوری سے کر رہا ہے, چپکے سے کر رہا ہے, اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا, کوئی آواز آ گئی تو آدمی گھبرا جائے گا. یہ ہوتا ہے حلال اور حرام میں فرق. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو شادی کا سسٹم بنایا, جو تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کی محبت پیدا کر دی. یہ محبت دنیا میں کوئی طاقت نہیں پیدا کرتا. شوہر کہیں کا رہنے والا, بیوی کہیں کی رہنے والی, دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں, شادی ہو گئی. اب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے بغیر رہ نہیں پا رہا ہے, لڑکی لڑکے کو دیکھے بغیر نہیں رہ پا رہی. یہ محبت اللہ نے پیدا کی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ, دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں نکاح جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی. نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے, اس محبت کی کوئی مثال نہیں. ارے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک جس ماں نے بچے کا ہر کام کیا, ہر دکھ میں ساتھ دیا, شادی کر کے چار دن کی دلہن کی محبت آدمی کے اندر اس ماں سے زیادہ ہو جاتی, اس بیوی کے لیے ماں سے لڑنے لگتا ہے. اگرچہ یہ غلط ہے, لیکن یہ محبت آئی تو دل میں, اتنا خیال کہ اگر بیوی کو تکلیف ہوئی تو بیوی کی تکلیف کے لیے ماں سے لڑ رہا ہے, تو نے کیوں میری بیوی کو ایسے بولا, جبکہ بیوی چار دن کی آئی ہے, ماں نے تو بچپن سے جوانی تک پالا پوسا, ہر چیز کا خیال رکھا. یہ محبت نکاح کے ذریعے آئی, اور یہ نکاح ہمارے اسلام میں پسندیدہ چیز ہے, ہمارے اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. اگر کوئی آدمی نکاح کی طاقت رکھے اور پھر بھی نکاح نہ کرے تو اسلام کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تین صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ کے محلے میں کوئی نیک آدمی رہتا ہے, کوئی بزرگ آدمی رہتا ہے, تو وہ کیا کیا نیک عمل کرتا ہے, کون کون سی نیکی کرتا ہے, یہ جاننا چاہیے. ہم لوگ کسی کی نیکی جاننے کی کوشش نہیں کرتے, برائی جاننے کی ضرور کوشش کرتے, یہ ہمارا مزاج ہے. فلاں کے اندر کیا عیب ہے, فلاں کے اندر کیا خرابی, یہ ہم پہلے جانیں گے. یہاں صحابہ نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے. اچھا, ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بات مردوں سے صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو پائے تو عورتوں کے ذریعے بھی پتہ لگوایا جا سکتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ بھئی اللہ کے نبی کی نماز کیسی, اللہ کے نبی کا روزہ کیسا, اللہ کے نبی کا صدقہ اور خیرات کیسا. حدیث کے الفاظ ہیں, فلما اخبروا کانہم تقالوها, جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو انہیں کم محسوس ہوئی اللہ کے نبی کی عبادت کے, بس اللہ کے نبی اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی اتنی ہی عبادت کرتے ہیں, ان کو کم محسوس ہوئی. تو اب ان تینوں نے کیا کہا, اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی. ارے اللہ کے نبی کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں, نیکی کی ضرورت تو ہمیں ہے, عبادت کی ضرورت تو ہمیں ہے. تو اب ان تین صحابہ میں سے ایک صحابی بولے, اما انا فأصلی اللیل ولا ارقد, آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی رات کو آرام نہیں کروں گا. دوسرے صحابی بولے, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. تیسرے صحابی بولے, میں شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا, آپ نے بلوایا, آپ نے فرمایا, انتم الذین قلتم قضا و قضا, تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی بات بولی ہے, سنو, انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کا خوف کھانے والا ہوں. وہ اسلی و ارقد, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. وہ اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. وہ تزوجت النساء, اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں, میری بیویاں بھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہی میرا طریقہ ہے, جو میرا طریقہ چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں. کیا بات معلوم ہے اس حدیث سے, کہ نکاح کرنا, بال بچوں کو رکھنا, یہ نبی کا طریقہ ہے, اور جو اس طریقے کو چھوڑ دے نبی فرما رہے وہ مجھ سے نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب النکاح میں لائے ہیں, اور اس پر جو چیپٹر قائم کیا ہے, باب الترغیب فی النکاح, نکاح میں نکاح کا شوق لوگوں کو دلانا چاہیے, لوگوں سے کہنا چاہیے بھائی نکاح کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, اے نوجوانوں, اگر تمہارے پاس شادی کی طاقت ہے تو شادی کرو, شادی کرنے سے آنکھیں پست ہو جائیں. شادی کے پہلے انسان ادھر ادھر بھٹکے گا, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, اب شادی ہو گئی تو اس کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی. وہ احسن للفرج, اور انسان کی شرمگاہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی, انسان کی شرمگاہ سیف ہو جائے گی, انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا اگر کسی کو شادی کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے, صالح بالصوم وہ روزہ رکھے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں نکاح کی کتنی اہمیت ہے. اچھا, نکاح کرنے کے بعد جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ انسان تعلق قائم کرتا ہے. کیا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا, یعنی جس کو ہم کھلے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جنسی تعلقات قائم کرنا, ہمارے سماج کے لیے ایک ایسی چیز ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی ایک گندی چیز ہے, اس کا دین سے کیا تعلق ہے. لیکن اس پر بھی ثواب ملتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. اور دلیل ہے میرے پاس, حدیث اٹھائیے مسلم شریف کی, بڑی پیاری حدیث ہے. ایک مرتبہ کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بولے, اے اللہ کے نبی, ذہب اہل الدسور بالاجور, ارے امیر لوگ تو ثواب لے کر چلے گئے, یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضل اموالہم. اے اللہ کے نبی, جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے, وہ صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور ہمارے پاس تو ہے نہیں کہ ہم خرچہ کریں. اے اللہ کے نبی, قیامت کا دن آئے گا, امیر لوگوں کے کھاتے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ہم غریب لوگ تو پیچھے رہ جائیں گے. نماز تو ہمارے کھاتے میں ہوگی, روزہ تو ہمارے کھاتے میں ہوگا, لیکن ہمارے نام اعمال میں صدقہ اور خیرات نہیں ہوگا جو امیروں کے کھاتے میں ہوگا. کیا جواب دیا میرے نبی نے میرے پیارے بھائیوں, ذرا غور سے سنو, کیا غریبوں کے دل پر مرہم رکھ دیا میرے نبی نے. فرمایا, ارے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, الا بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحمیدۃ صدقہ وبکل تحلیلۃ صدقہ. بولے میرے صحابہ, تم زبان سے ایک بار اللہ اکبر پڑھ دینا تمہارا صدقہ ہو جائے گا, تم لا الہ الا اللہ پڑھ دینا تمہارا صدقہ ہو جائے گا, تم سبحان اللہ پڑھ دینا تمہارا صدقہ ہو جائے گا, تم الحمدللہ پڑھ دینا تمہارا صدقہ ہو جائے گا, تم نیکی کا حکم دے دینا تمہارا صدقہ ہو جائے گا, تم کسی کو برائی سے روک دینا تمہارا صدقہ ہو جائے گا. غریب ہے آدمی, پیسہ نہیں ہے, اللہ اکبر بول دے صدقہ ہو گیا, لا الہ الا اللہ پڑھ دے صدقہ ہو گیا, کسی کو نیکی کا حکم دے دیا صدقہ ہو گیا. یہاں تک تو ٹھیک تھا, نبی نے آگے کیا کہا, وفی بزء احدکم صدقہ. اے میرے صحابہ, تمہاری شرمگاہ کے اندر بھی صدقہ ہے. بزء کے معنی عربی میں شرمگاہ, شرمگاہ کے اندر بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی, کیا ایک آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں صدقہ ہے, اس میں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا, یہ بتاؤ اگر وہی کام حرام طریقے سے کرتا تو اس کے اوپر اس کا وبال ہوتا یا نہ ہوتا, تو جب وہی کام حلال طریقے سے کیا تو اس پر اس کو ثواب ملے. اللہ اکبر, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا مذہب ہے. اور شرم آنی چاہیے ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی بیاہ, ابھی کل کی بات ہے, میرے بہت خاص رشتے داری میں کل شادی کی, بہت خاص رشتے داری. اب ہم لوگوں کے ہاں اگر صرف شادی کی رسم و رواج پر تقریر کی جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ کتنی رسمیں ہیں, اس کو آپ بدھاوا سے شروع کیجئے اور لے کے جائیے مچھلی روٹی تک, کتنی رسمیں ہیں. یہ بارات, یہ پٹاخے, یہ سہرا. اب وہ جو کل میرے رشتے داری میں شادی تھی, اب آدمی رشتے داری میں شادی ہے تو ظاہر سی بات ہے شریک ہوگا, بائیکاٹ تو نہیں کر سکتا. اب ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز ہے بارات. بارات میں 100 لوگوں سے بارات بلائی گئی, آدمی پہنچ رہے ہیں 150, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پہلی بات تو بارات ہی سرے سے جو ہے اسی کے بارے میں شک ہے کہ یہ کہاں سے آیا. اب اس نے بھی حرام کاری یہ کہ بلایا 100 کو ہے لے کے پہنچ رہے 150. اب اس نے بارات میں بھی پورا ایک جھولا جو ہے وہ آتش بازی. مسلمان کے پاس کتنا پیسہ ہے یار, کتنا پیسہ ہے اس کے پاس. یہاں غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, اناج کو کھانے کو ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ 1000 روپے کا پٹاخا اپنی شادی کے موقع پر بجا دیتا. بولتا ہے روز روز تھوڑی ہوتی ہے شادی, روز روز تھوڑی ہوتی ہے شادی, 1000 روپے کا پٹاخا بجا دیتا ہے. مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور پٹاخا بج رہا تھا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, آپ کی مسجد کے باہر ایک غیر مسلم اگر بینڈ باجا بجائے نماز کا ٹائم ہو, میں سمجھتا ہوں دنگا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. یہ کون سا مسلمان ہے, کون سی یہ غیرت ہے؟ بارات نکل رہی ہے, پٹاخے بج رہے ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہے. اسی بارات میں کچھ بیچارے نمازی لوگ بھی, اچھا میاں ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. یہ حال ہے ہمارا. علامہ ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا ما آدر رسول الا العادات. رسولوں کی دشمنی تو دراصل رسم و رواج سے تھی. جتنے رسول آئے ان کی قوم نے ایک ہی جواب دیا, قالوا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ارے ہم تمہاری بات کیسے مان لیں, باپ دادا تو ہاں ایسے کرتے چلے آئے. یہ باپ دادا والا فارمولا یہ ہر نبی کی قوم نے پیش کیا. ہمارے سماج کا یہ رواج ہے, ہمارے سماج کی یہ رسم ہے. اے محمد, اے نوح, اے ابراہیم, ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تو رسولوں کی اصل لڑائی تو رسم و رواج سے تھی, اور آج کا مسلمان اس کی شادی دیکھ لو. اس نے مجھے اسلام تو شروع سے آخر تک, بس وہ مولوی صاحب جو آتے ہیں 10 منٹ کے لیے نکاح پڑھاتے, بس وہیں اسلام نظر آتا ہے, اور پورے نکاح میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا. بولو کہیں اسلام نظر آتا ہے؟ کوئی ایک کام شریعت کا ہوتا ہے صرف وہی جو 10 منٹ کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں؟ اچھا اس میں بھی جو ہے لڑکی کے پاس مولوی صاحب جا رہے ہیں, اس کی دلیل پوچھو کہاں سے. یہ بھی ایک رواج ہے بھائی. حدیث میں ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں, جانتے ہیں, پتہ نہیں ان کے یہاں کیا رواج ہے. ہمارے بنارس میں تو یہی رواج, مولوی صاحب بیچارے وہ عورتوں میں جا رہے ہیں. اچھا عورتیں بھی شادی والے دن یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنا سچی اور سنورتی ہیں, اور گویا کہ شادی والے دن پردے کا تو جنازہ نکل جاتا ہے. اچھے اچھے گھروں میں جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن کے لیے چھوٹ رہتے ہیں. ارے میں آج تو شادی ہے, شادی بیاہ میں تو چلے تھے. یہ فارمولا ہے ہمارا. اب مولوی صاحب جا رہے ہیں, اچھا تمام اعلان پہلے سے ہو چکا ہے کہ مولوی صاحب جانے والے ہیں, نکاح ہونے والا ہے, لیکن میں خود بھی مولوی ہوں, مجھے خود نکاح پڑھانا ہوتا ہے. 90% معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جب پہنچیں گے, ارے ہٹو ہٹو, تب جا کے عورتیں ہٹیں گی. اب وہ ہٹیں, ایک باریک سا پردہ بیچ میں آ گیا, لڑکی ادھر ہے, مولوی صاحب ادھر ہیں. ہاں تو محترمہ فلانا بن سے فلاں, آپ کا نکاح فلاں بن ان بن فلاں کے ساتھ اتنے اتنے مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے, آپ کو قبول ہے؟ لڑکی بیچاری کنواری لڑکی ہے, شرمیلی لڑکی ہے, وہ گھبرا رہی ہے. اب اس کی جو ہے مائیں, اس کی چچی, ہاں اس کی جو ہے بڑی اماں, وہ سب کہہ رہی ہیں ارے بول بیٹی. زبردستی اس سے بلوایا جا رہا ہے. ارے ایک کنواری لڑکی جو شرم و حیا کی پیکر ہے, ہماری شریعت نے اتنا لحاظ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عز نوحا سما تو ہا. کنواری لڑکی کو زبان سے بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, اس کا باپ رشتہ طے کر دے. وہ لڑکی چھپ ہے اس کا مطلب وہ ایگری ہے, تیار ہے. زیادہ سے زیادہ نکاح کے پہلے اس کے والدین سے کہہ دیا جائے ایک بار اجازت لے لیجیے آپ. لیکن ہمارے یہاں اب اگر کہیں نکاح پڑھانے میں جاؤں اور میں کہوں کہ بھائی میں لڑکی کے یہاں نہیں جاؤں گا, تو لوگ مجھے بھگا کے دوسرے مولوی کو بلائیں گے. ہاں یہ نکاح پڑھائیں گے, یہ لڑکی کو نہیں پڑھائیں گے. یہ حال ہے ہمارا, رواج بن چکا ہے, رسم بن چکی ہے. اچھا میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ ایک دن کے لیے سب جائے تھے. میں پوچھتا ہوں نبی کے زمانے میں شادیاں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ میرے نبی نے شادیاں کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میرے نبی نے اپنی بیٹیاں دی تھی کسی کو کہ نہیں دی تھی؟ کون سے صحابی کے نکاح میں بارات نکلی؟ کون سے صحابی کے نکاح میں گڈھا پٹاخہ چھوٹا, کون سی صحابیہ کے نکاح کو بھلا مولوی صاحب نے قبول کروایا. نبی کے زمانے میں شادیوں کا کیا حال تھا, حیرت میں پڑ جائیں گے آپ شادیوں کا حال دیکھ. آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں, محلے میں شادی ہو اور امام صاحب کو نہ بلایا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے خلاف جمعہ پڑھا دیں گے. مجھے شادی میں نہیں بلایا. یہاں نبی موجود ہیں اور نبی سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے. نبی کے صحابہ شادی کر لیتے, نبی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, پیسے والے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کہ پیسہ کم تھا. کل ایک صاحب کہنے لگے, اما پیسہ ہے تو لٹاوے دو, پیسہ ہے تب نہ خرچہ کر رہا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ سب پھٹے حال تھے, کروڑ پتی صحابہ تھے, پیسے کی کمی نہیں تھی, غریب بھی تھے امیر بھی تھے. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے جب یہ مدینہ پہنچے تھے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس, غریب تھے بالکل, لیکن بزنس مائنڈیڈ تھے, کاروباری دماغ تھا. بازار میں گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ پنیر کی اور کھجور کی تجارت شروع کی اور اسی میں اللہ نے بہت برکت دی. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ان کے کپڑے میں زردی لگی تھی. ہم لوگوں کے یہاں ایک رسم ہے ابٹن کی, مرد کے پورے جسم میں ہلدی پوتی جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ بولتے ہیں اس کی دلیل یہی حدیث ہے, اس کی دلیل یہی حدیث ہے. حالانکہ علماء یہ لکھتے ہیں, محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں شادی کے موقع پر عورتیں ایک پیلے رنگ کی خوشبو لگاتی تھیں. تو اب مرد عورت سے ملا تو مرد کے کپڑے پہ بھی خوشبو لگ گئی, تو نبی نے اس خوشبو کو دیکھ کے کہا, یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ صحابی جو ہے وہ زرد رنگ کی خوشبو لگائے گا. بہرحال اللہ کے نبی نے دیکھا, سمجھ گیا شادی کی. بولے شادی کیا ہے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی. آپ نے کہا مہر کتنا دیا؟ نبی کا پہلا سوال مہر کتنا دیا. یہاں پہلا سوال جہیز میں کیا ملا. کتنا فرق ہے دیکھیں, سوچیں. نبی کا پہلا سوال مہر میں کیا دیا؟ بولے اللہ کے نبی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا. دیکھیے اس زمانے میں سونا دیا جا رہا ہے اور کھجور کی گٹھلی کے برابر, کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں سمجھتا ہوں 10 گرام 20 گرام ہوگا. 10 گرام سونا اگر دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب پیسے والا آدمی, کوئی غریب آدمی تھوڑی 10 گرام سونا دے گا. جب نبی نے یہ سنا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا ہے مہر میں, تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتی, ولیمہ کرو, ولیمہ کرو. اچھا ولیمہ کرو چاہے بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو. روایت میں یہ آگے یہ ذکر نہیں ہے کہ صحابی نے ولیمہ کیا یا نہیں کیا, لیکن بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کے زمانے میں کیا حال تھا شادی کا. ایک صحابی حضرت جابر, ایک دن اللہ کے نبی ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے, حضرت جابر بھی ساتھ میں تھے. حضرت جابر کا اونٹ بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے جابر, تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ بولے اللہ کے نبی بڑا دھیرے دھیرے چل رہا ہے. نبی نے دعا کر دی, جابر کا اونٹ بھاگنے لگا, جابر خوش ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر تم مجھے اپنا یہ اونٹ بیچو گے؟ اب حضرت جابر کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ نبی مانگ رہے ہیں میں کیسے نہ بیچوں. نبی کہہ رہے ہیں بیچو گے اس کا مطلب نبی خریدنا چاہتے ہیں, اور میرے پاس کوئی دوسرا اونٹ بھی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں بیچ دوں گا آپ, لیکن ایک اجازت چاہتا ہوں, مدینہ جانے تک مجھے اپنا سامان اس کے اوپر لاد لینے دیجئے, مدینہ جانے کے بعد میں اونٹ آپ کے حوالے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اس کے بعد حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ابھی نئی نئی شادی کی. اب دیکھیے نبی کا سوال, نبی نے پوچھا شادی کی ہے کنواری لڑکی سے یا بیوہ لڑکی, بیوہ عورت. بولے اللہ کے نبی طیبہ سے شادی, یعنی جو پہلے سے شادی شدہ جو چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو کنواری سے شادی. اب نبی کیا کہتے ہیں, حلا بکرن تولائبو کا و تولائبو ہا. ارے تجھے کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی, تیری عمر کی رہتی تو اس کے ساتھ کھیلتا ہو تیرے ساتھ کھیلتی. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا مزاج کرتے ہیں, صحابی نوجوان ہے تو نبی کہہ رہے ہیں تم نوجوان آدمی تو تم کو کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی نا,
تمہارا مزاج ملتا، تمہارا دماغ ملتا. اب صحابی کتنے سمجھدار تھے، حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی میرے والد کا انتقال ہوا، میری چھوٹی چھوٹی بہن میں کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتا اور ان کی تربیت نہ کر پاتی، ان کا خیال نہ رکھ پاتی. میں نے جان بوجھ کر ایک عمر دراز یا ایک جو ہے طیبہ عورت سے، ایک شادی شدہ عورت سے، ایک ایسی عورت سے وہ گھر گرستی سنبھال چکی ہے، اس لیے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے. دوسرے الفاظ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی کمی پوری. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوا کہ بھائی کی ذمہ داری ہے اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. اگر باپ موجود نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرائے، ان کی دیکھ بھال کرے. تو اللہ کے نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا تم نے. مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان سے جو اونٹ خریدنے کی بات کی تھی اونٹ کا پیسہ بھی دیتے اور اونٹ بھی نہیں دیا. اللہ کے نبی کا مقصد ان کا اونٹ خریدنا نہیں تھا، ان کی مدد کرنا. ان کی مدد کرنے کا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے نکالا کہ ان کے اونٹ کی قیمت طے کی اور اونٹ کا پیسہ دے دیا اور اونٹ بھی نہیں دیا. ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی. ہمارے یہاں رشتہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں، لڑکا کتنا کماتا ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنے لڑکے کے بھائی ہیں، کتنے دیور ہوں گے، کتنے جیٹھ ہوں گے، ساس ہے کہ سسر ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا کہ رشتہ لگانے والیاں یا لگانے والے گئے تو اٹھاؤ کہ لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، لڑکا کیریکٹر کا کیسا ہے، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکا کا عقیدہ خراب ہے. حق تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ان کے گھر کی لڑکی جا رہی ہے ایسے آدمی کے ساتھ جو شرک کر رہا ہے. یہاں بات مسلک کی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں مسلک کو لڑکی نے کچھ کیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس گھر میں میری لڑکی جا رہی ہے وہاں شرک ہوگا، آپ کی بہن آپ کی بیٹی شرک کرے گی، اس کو کرنا پڑے گا، وہ نہیں بچا پائے گی اپنے آپ، پھر بھی آپ کو شرک. کیونکہ ہماری نظر میں معیار دین نہیں ہے، ہم پہلے مقام دیکھتے ہیں، پہلے خاندان دیکھتے ہیں، پہلے ہم سوشل اسٹیٹس دیکھتے ہیں. اور نبی نے کیا دیکھنے کا حکم دیا، تم کہو تمہارا تم یار بانی لے مالا ولے جما لہا ولے دینا ولے حسب لہا پد سر بات. عورت کی شادی کیا چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے. فض پر بذات الدین، نبی نے فرمایا تم دیندار عورت سے شادی کرو. نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم مالدار سے مت کرو، خوبصورت سے مت کرو، اونچے خاندان میں مت کرو، لیکن ترجیح دین کو. اگر یہ سب ہے اور دین بھی ہے تو سونے پہ سوار، اور دین نہیں ہے اور یہ سب کچھ ہے تو بیٹا بہت پیسہ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن دین نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی، کیریکٹر صحیح نہیں، سب خراب ہے. سعید ابن مسیب بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، سینکڑوں صحابہ سے ملاقات ہے، اور ہمارے علماء جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. سعید ابن مسیب کی لڑکی کا رشتہ خلیفہ وقت کے گھر سے آیا. عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے رشتہ بھیجا سعید ابن مسیب کی بیٹی کے لیے، بیٹی بہت خوبصورت. آج آپ کے بنارس کے اگر کوئی مسلمان بہت بڑے نیتا ہو، کوئی منتری ہو، اور اس کے گھر میں آپ کی لڑکی کا رشتہ، اور آپ کی حیثیت بھی کوئی زیادہ نہ ہو، آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں دے رہا، اتنے بڑے گھر سے میری لڑکی کا رشتہ ہے. سعید ابن مسیب کے بیٹی کے لیے بادشاہ وقت کے لڑکے کا رشتہ ہے، انہوں نے ٹھکرا دیا، بولے میں شادی علامہ امام ذہبی اپنی کتاب سیر و عالم النبلاء میں لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے 100 کوڑے مروائے صرف اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ. صحیح جب مسعود نے بیٹی کا رشتہ نہیں کیا تو 100 کوڑے مار کھائے لیکن کام شادی نہیں. اور شادی کس سے کی؟ ان کے پاس کچھ نوجوان لڑکے حدیث پڑھ رہے ہیں, اس میں ایک آدمی کا نام تھا کثیر بن ابی رباح. 2-3 دن وہ نہیں آئے, 2-3 دن کے بعد جب وہ آئے تو چہرہ بڑا اداس. امام سعید نے مسعود سے پوچھا کیا بات ہے تم بڑے اداس؟ بولے ہاں وہ میری بیوی کا انتقال. بولے ارے تو پہلے بتانا چاہیے تھا, میں بھی تمہاری بیوی کے جنازے میں شامل ہوں. تو شادی وادی کی کہ نہیں؟ اچھا مرد اگر مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو مرد کو عزت نہیں ہوگا, مرد کو حکم ہے کہ دوسرے کی شادی کرے, اور عورت 4 مہینہ تک اس دن تک عزت گزارے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اسلام میں بھید بھاؤ ہے, عورت کو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک شادی نہیں کر سکتی. شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, رشتہ تک اس کا نہیں بھیجا جا سکتا. عزت کے دن میں لڑکی کا رشتہ بھیجنا بھی حرام ہے, غلط ہے. شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن مرد کو چھوٹ ہے کہ آج بیوی مری ہے کل شادی کر لیں, یہ تو بھید بھاؤ ہے. بھید بھاؤ نہیں, یہ اسلام انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا. اللہ کو پتا ہے مرد کو کس چیز کی ضرورت ہے, عورت کو کس چیز کی ضرورت ہے. برداشت کا جتنا ناطہ مرد کے عورت کے اندر اتنا مرد کے اندر نہیں. عورت 4 مہینہ 10 دن تک رہ سکتی ہے مرد کے بغیر, مرد عورت کے بغیر 4 دن نہیں رہ سکتی. یہ نیچرل بات ہے. آج کل بہت سے پیپر ویپر پہ رپورٹ آتی ہے کہ عورت کے اندر جو ہے سیکس کی تائید زیادہ, مطلب جھوٹ ہے, پر فراڈ ہے, پر غلط ہے. مرد کے اندر برداشت کا اتنا معاملہ نہیں جتنا عورت ہے. ارے آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنی عورتیں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ساری زندگی شادی نہیں کرتی, اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں اپنے بچوں میں گزار لیتی. مرد نہیں بن رہا, مرد 60 سال کا تو بھی ایک عورت ہے, نیچرل چیز ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں, میں مر جاؤں, یہ گوارا ہے. ایک دن میں بغیر بیوی کے رہوں گی گوارا نہیں. تو یہ ہماری شریعت ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں, اللہ کا بنایا ہوا. اس کو اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے. تو صحیح دن میں صحیح نے پوچھا کہ بھائی تم نے شادی کی کہ نہیں کی؟ بولے کیا بہت گری, کون اپنی لڑکی ہے, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس کوئی مال نہیں ہے, 2 درہم یا 3 درہم ہے. بولے کوئی بات نہیں, میں اپنی لڑکی کی شادی کروں. فوراً وہیں پر خطبہ پڑا, وہیں پر نکاح کیا. گھر پہنچے جب حضرت کثیر بن ابی رباح, امام ذہبی لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جا کے گھر میں نے 2 رکعت پہلے شکرانے کی نماز پڑھی, اتنا خوش تھا. اتنے بڑے امام کی بیٹی میرے گھر آ رہی, میں پھٹیچر کا آدمی, میرے پاس کچھ نہیں ہے, غریب آدمی, اور اتنا بڑا امام مجھے اپنی بیٹی دے رہا ہے. گھر اکیلے آئے, کہتے ہیں رات میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا تو سامنے امام سعید بن مسیب کھڑے ہوئے. بولے بھی میں نے سوچا کہ تم شادی جب تمہاری ہو گئی ہے کہ تم اکیلے گھر رات گزارو گے کہاں سے, میں تمہاری بیوی کو لے کر آیا. پیچھے ان کی لڑکی کھڑی, لڑکی کو پہنچائے چلے گئے. امام کثیر بن ابی رباح لکھتے ہیں اتنی خوبصورت عورت, اتنی نیک عورت, قرآن کو جاننے والی, حدیث کو جاننے والی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اور 1 مہینے تک میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا, 1 مہینے تک میں بیوی کے ساتھ, جیسے آج کل ہم لوگوں کے لوگ ہنی مون منانے جاتے ہیں. غلط کام نہ کیا جائے, ناجائز کام نہ کیا جائے, جائز طریقے سے اگر انسان اپنی بیوی کو شادی کے فوراً بعد زیادہ ٹائم دے تو کوئی حرج نہیں آتا. یہ سلف سے ثابت ہے. امام کثیر بن ابی ودا ایک مہینے تک اپنی بیوی کے ساتھ رہے, ایک مہینے کے بعد جب اپنے سسر کے پاس پہنچے تو سسر نے پوچھا کیسی ہے میری بیٹی, میری بیٹی کیسی ہے, اس کا کیریکٹر تم نے کیسا پایا, اس کا اخلاق کیسا پایا, کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ بولے بیٹی آپ نے ایسی دی ہے کہ دوست تعریف کرے دشمن حسد کرے, ایسی بیٹی دی آپ ماشاء اللہ, اتنی نیک ہے, اتنی سمجھدار ہے اور اتنی دیندار ہے کہ کہنا ہی کیا ہے. امام سعید نے, مسید نے 12,000 درہموں کی تھیلی دے دی کہ لو تم نئی گرستی اپنی بتاؤ, اپنے داماد کی مدد کرنے میں لوگوں کے دے. ہمارے یہاں جہیز ایک خطرناک رسم ہے, جہیز بنارس میں تو کم ہے, مولانا کے علاقے میں میں جاتا ہوں تقریر تقریب کرنے کے لیے بہار میں, جھارکھنڈ میں بہت برا ہے. ارے وہاں باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ اتنی زمین چاہیے, اتنا پیسہ چاہیے, اتنی گاڑی چاہیے, تب ہوگا. پورے ہندوستان میں صرف بہار جھارکھنڈ کی بات نہیں, یہ جہیز کی رسم تقریباً ہر جگہ ہے, اور ہر جگہ بیٹی کو اس کے باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں دیا جا رہا مسلمانوں, یہ دونوں چیزیں ہر جگہ پر, وراثت سے محروم کرو, جہیز دے کے کام ختم کرو. ایک حلال چیز, ایک ضروری چیز, اس کو ہم نے بند کر لیا. باپ مرا, 4,00,000 روپیہ چھوڑ کے مرا, 4 بھائی سے 1,00,000 روپیہ بانٹ دیا, بہن سے کہا اگر تو نے حصہ مانگا تو ہم سے کوئی حصہ مت کر, جو تجھے دینا تھا دے دیا. جبکہ شریعت اس معاملے میں نہیں سمجھ رہی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے جنازہ, اس کی تجدید و تقسیم کے بعد اور اس کا قرضہ دے دینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ترکہ کو اس کے وارثوں میں شریعت کے مطابق بانٹ دیا جائے. بہن کا جتنا ہے دے دو, بیٹی کا جتنا ہے دے دو. لیکن ہمارے یہاں جہیز لا گیا, ہم نے اس کے بدلے میں جہیز بنا لیا کہ اتنا ہم نے زیور دے دیا, اتنا ہم نے کپڑا دے دیا, اتنا سامان دے دیا, اے سی دے دیا, کولر دے دیا, فریج دے دیا, زندگی بھر اب دیے ہوا دیتے رہے, دکھا ہوا دیتے رہے, اب کیا ہم زمین جائیداد بھی دیں گے, ہم ترکہ بھی دیں گے؟ نبی نے 4 بیٹیوں کو کیا ہے, اور نبی کو اپنی بیٹیوں سے کم محبت نہیں. آج کا باپ تو اپنی بیٹی سے شادی کے بعد ملنے نہیں جاتا ہے, لیکن نبی اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے ان کے سسرال بھی جاتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی کے پاس آئیں اور وہ شکایت کر رہی تھی کہ میرے ابا جان دیکھیے میرے ہاتھوں میں نیل پڑ گئے, میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں, چکی پیستے پیستے کوئی غلام ہو مجھے دے دیا جائے, گھر کے کام میں میری مدد ہو. اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو پائی, حضرت عائشہ سے انہوں نے ساری بات بتائی. اللہ کے نبی جب آئے, حضرت عائشہ نے پوری بات بتائی تو اللہ کے نبی رات ہی میں, صبح کا انتظار بھی نہیں کیا, رات ہی میں اپنی بیٹی کے گھر گئے, اپنے داماد کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹے تھے, دروازہ کھولا, نبی بستر پر آئے, اپنی بیٹی کے بستر پر آئے اور کہا کہ میری بیٹی تیرے باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تجھے کوئی غلام دیا جا سکے, لیکن میں تجھے اس سے بہتر ایک وظیفہ بتاتا ہوں, ایک چیز بتاتا ہوں. رات کو جب تو بستر پہ جایا کر تو 35 بار سبحان اللہ, 35 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ کو پڑھ لیا کر. آپ نے اپنی بیٹی کو بھی بتایا اور داماد کو بھی. نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے, گھر تک جاتے تھے, لیکن نبی نے حسن حسین کے پیدا ہونے پر کبھی دیکھو گے کو نہیں پہنچا, کوئی حدیث نہیں ملتی. یہ کون سی محبت ہے, یہ کتنی رسمیں آج ہم نے پال رکھی ہیں. ایک غریب آدمی بیچارہ جو کھاتا کماتا ہے, اگر اس نے بیٹی کی شادی کر لی ہے تو سمجھیے کہ بربادی کا دن بھی ہو. پہلے شادی میں 1,00,000 روپیہ خرچہ کرے, ایک سال کے بعد نواسا ہو گیا تو اب یہ ہوا ہے, دکھا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنی رسمیں ہیں کہ آدمی بیچارہ کیا کمائے گا, کیا کتنے لوگ کو قرضہ لے کے کام, اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو پوچھنا ہی کیا ہے, وہ تو وہ چیزیں دے دے گا, وہ چیزیں کر دے گا, کہ سارے محلے میں سارے سماج میں اس کو مثال بنائے. تو میرے بھائی یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجمل مر تحسین و صداقہ و تحسین و خدمتہا, عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکاح میں مہر کم. بنارس میں تو مہر جو بھی کم ہے, ہمارے سردار لوگوں نے اچھا سسٹم بنایا ہے, اور جگہوں میں مہر بہت زیادہ زیادہ رکھا ہے. سعودیہ جیسی جگہ میں مجھے سعودیہ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ وہاں مہر بہت زیادہ تھا, وہاں کتنے غریب لڑکوں کی شادی نہیں ہو پاتی کہ مہر, اور وہاں مہر ہم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ مہر طے ہو گیا اب زندگی بھر مت ہو, جب مر گئے تو مسجد کی بھیجو, طریقہ تھوڑی ہے. وہاں تو مہر ترنت دینا ہے, کیش دینا ہے, اب 1,00,000 روپیہ دینا ہے. اب بیچارہ غریب آدمی وہ کہاں دے گا مجھے کیش, اس کو ترنت دینا ہے شادی کے ٹائم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مہر کم ہو مہر آسان ہو, رشتہ آسانی سے طے ہو جائے, یہ سب چیزیں عورت میں عورت کی برکت کی نشانی ہے. یہ برکت آج ہمارے یہاں, یہ گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, رشتے دیر تک قائم نہیں ہو پا رہے, بچے بگڑ رہے ہیں, یہ سب اس بے برکتی کی نشانی ہے. اچھا رشتہ آتا ہے, لڑکا نیک ہے, دیندار ہے, لیکن غریب ہے, ہم اپنی لڑکی کی شادی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے آپ؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. نبی نے فرمایا دیندار اور اچھے اخلاق والے کا رشتہ آ جائے تو فوراً شادی کرو. الا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض, اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد مچے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. آج فساد ہے ہمارے یہاں, بہت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا رشتہ طے کر دیا اور شادی کر رہے ہیں 2 سال کے بعد, یہ بھی غلط طریقہ ہے. دور آج بہت خراب ہے, موبائل کا دور ہے, لڑکا لڑکی باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرتے کرتے ملاقاتیں تک ہو رہی ہیں شادی کے پہلے. لاکھ رشتہ لگاؤ, لاکھ طے ہو سب کچھ, لیکن بات چیت کرنا یا ملنا ہے تو آپ کہاں تک روکے ہیں؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتہ لگے فوراً شادی کریں, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سادگی کے ساتھ. اصل میں ہمارے یہاں کچھ چیزیں سماج کا حصہ بن چکی. اب بارات ہے, ابھی کل ایک لڑکے نے مجھے بتایا, اپنی جماعت کا لڑکا ہے, دیندار ہے, لیڈیز لڑکا ہے, اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا. اب ماں بڑی نا, تو گھوڑے پہ نہیں جائے تو پیدل جائے گا تو. یعنی گھوڑے پہ جانا چونکہ ہمارے یہاں کی ایک رسم ہے, تو اب گھوڑے پہ نہ جانا وہ عجیب, کیونکہ سماج میں یہ رائج ہو چکا ہے. اس طریقے کی برائیاں انفرادی طور پر ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اجتماعی کوئی کوشش کریں. ایک زمانہ تھا بنارس ہی میں, آپ کو یاد ہوگا, ہمارے بڑے بزرگوں کو یاد ہوگا, شادیوں میں بیٹھ بجا جاتا. اس زمانے میں بہت دیندار لوگ ان کے یہاں بیٹھ بجا نہیں تھا, ورنہ زیادہ تر بیٹھ بجا جاتا, لیکن لوگوں نے طے کیا کہ یہ حرام ہے, غلط ہے. اجتماعی کوشش ہوئی, بینڈ باجا بجے. اب آج اگر کسی کی شادی میں بینڈ باجا بجے گا تو لوگ کہیں گے کیا تھا. لیکن آج اگر ایک لڑکا گھوڑے پر نہیں پیدل بارات لے کے جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے تو ایسا بھی ہو, خوشی کا کام کر رہا ہے, پیدل جا رہا ہے. آج اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے گا تو 4 آدمی چھوٹے مریضوں کو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں. یہ سب چیزیں ہمارے سماج میں اس قدر پیوست ہو گئی ہے کہ جب تک ہم اور علماء اور سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, اب ہمارے یہاں 5 برتن بیٹی کو 5 برتن دینے کا سرداروں نے حساب بنایا کہ میں 5 برتن دے دوں, لیکن یہ بس کاغذ پر ہے. حقیقت میں کیا ہے, مٹیری بھی جا رہی ہے, اے سی بھی جا رہی ہے, گاڑی بھی جا رہی ہے, کولر بھی جا رہا ہے, سب جا رہا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ ہم ڈیمانڈ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم مانگ تھوڑی رہے ہیں, باپ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, آپ تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں, لیکن ایک مثال جو بن رہی ہے سماج میں اس کو آپ کیسے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا 1000 سال سے. دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا, اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا بھی قتل ہوگا سب کی سزا قاتل کے ساتھ ساتھ قابل ہوگی, کیونکہ قتل کی شروعات قابل ہوگی. سماج میں اگر کوئی برائی ہے اور اس برائی میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی ذمہ دار ہیں, ہم بھی ذمہ دار ہیں اور ہم پر بھی اس کا عذاب آئے. کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں 35-35 سال کی ہوئی, ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی, باپ بیچارہ غریب ہے, مزدور ہے, نہیں کر پا رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں اس کے پاس. اس کی لڑکی خوبصورت بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, نمازی بھی ہے, لیکن اس کی لڑکی کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس جہیز نہیں ہے. وہ سامنے والے کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اور کتنے لالچی ہوتے ہیں, ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے بعد جب لڑکی آتی ہے تو اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ تھوڑے باپ کا دیے نہیں سے کالے کیا ہی اپنے گھر سے. ایک لڑکی جس کو جس کے والدین نے بچپن سے پالا پوسا, ایک لڑکی کا باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اپنے کلیجے پہ چھری چلا کے باپ نے ودا کیا. اس نے پوری لڑکی دے دی تو پوچھتے ہو کیا دیا, تمہارے بارے میں کچھ جانتا نہیں, تم کون ہو, کیا ہو, کیسے ہو, اٹھا کے پوری لڑکی تمہارے حوالے کر, پتا نہیں تم کیا سلوک کرو گے, اس کے ساتھ رکھو گے, اس کو کھلاؤ گے, کیسے کھلاؤ گے, کیسے کتنا کام کراؤ گے. وہ لڑکی بیچاری جو مائکے میں اپنے گھر میں بات کرتی تھی, سسرال میں جا کے وہ سسر کی خدمت بھی کر رہی ہے, ساس کی بھی کر رہی ہے, دیور کی بھی کر رہی ہے, جیٹھ کی بھی کر رہی ہے, اس کے بعد اس کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ تم لائی کیوں. یہ تنگ نظری اور کم کرتی اور لالچی بھی تانا ہے. اور آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں, ہمارے مسلم سماج میں اور ان کے اپوں سے اپنے اہل حدیث سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں. کم سے کم ہمیں اور ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا ماننے والا, ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ رسول کا طریقہ چلے. جب ہر بات میں رسول کا طریقہ چلے گا, کسی اور کا نہیں چلے گا, تو شادی کیا میں اور کا طریقہ کیوں چلے گا. جنازے کی نماز ہوتی ہے, امام صاحب کھڑے ہیں جنازے کے لیے, مسلح آیا, امام صاحب نے کہا مسلح ہٹا دو, ہم اہل حدیث ہیں, مسلح نہیں. جنازے کی نماز کے لیے ہم اہل حدیث ہیں, نکاح کے لیے ہم کہ سماج کی ساری رسمیں ہم چلاتے ہیں. میرے بھائیوں, ان رسموں نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں. آج شادی کتنی مشکل ہو رہی ہے اور زنا کتنا آسان ہو گیا ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں. آج اگر اٹھا کے سروے کیا جائے, ہمارے مسلم علاقوں کے لڑکے, نوجوان لڑکے, بہت کم ایسے لڑکے آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ نے جس کو بچا لیا ہو, اللہ بچائے, بہت کم ایسے جن کو اللہ نے بچایا ہو, اور بہت کم لڑکے آپ کو ایسے ملیں گے جو بنا کاری کی لانت کے ذمہ دار ہوں. بہت کم گھروں کی لڑکیاں ایسی ملیں گی جن کے ہاتھ سے غلط قدم نہ اٹھا ہو. کیا ہے, ہم سب کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ تین چیزوں میں کبھی دیر نہیں کرنی, جنازہ تیار ہو فوراً بند کرو, نماز کا ٹائم ہو فوراً نماز کرو, اور نکاح کا وقت آ جائے, لڑکی یا لڑکا نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہیں. کیوں دیر کی جا رہی ہے, آج دیر ہو رہی ہے. ہمارے یہاں دیر ہونے کی وجہ اور جگہوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ بھائی لڑکی لڑکے کو نوکری نہیں ملی. ہمارے یہاں پر ہم کا بزنس ہے, کاروبار ہے, زیادہ تر لوگ کاروبار کرتے ہیں. ہمارے یہاں مجبوری آ جاتی ہے کہ ابھی جو ہے جہیز کا انتظام نہیں ہوا ہے, ابھی زیور کا انتظام نہیں ہوا ہے, ابھی 1000 لوگوں کو کھلانے پلانے کا انتظام نہیں ہوا ہے. اب کوئی بیچارہ غریب آدمی اگر پوری سبزی کا کھانا کر لے تو وہ بھی نہیں, چمار آتی ہے پوری سبزی کا کھانا. یہ سب چیزیں میرے بچوں کو بتا رہا ہوں. بہت قاضی شرح بہت بڑے امام, بہت بڑے بزرگ, ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قاضی بنایا تھا اور 20 سال تک وہ قاضی کے سوپا تھا, اور ان کے فیصلے جو ہے اتنے خطرناک ہوتے تھے, اتنے انصاف پر مبنی ہوتے تھے کہ انسان نہیں. قاضی شرح کے پاس ایک مرتبہ امام شابی آئے. امام شابی نے ایسی حال چال پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر کا, تمہارے بال بچوں کا, فیملی کا کیا ہے؟ تو قاضی شرح نے کہا کہ 20 سال ہو گئے میری شادی کی, کبھی بھی جب بیوی سے کوئی شکایت نہیں. بولے ارے کیا بات کر, 20 سال شادی کے ہو گئے کبھی شکایت نہیں بولے کبھی نہیں
بولے. جس دن میں نے اپنی لڑکی اپنی بیوی سے شادی کی, شادی کی پہلی رات بیوی سے جیسے ہی میں ملا بیوی نے میرے سامنے خطبہ دیا, اس زمانے کی لڑکیاں بھی کیا ہو خطبہ دیا, اللہ کی ہم تو ثنا بیان کی نبی پر ضرور بھیجا, اور خطبہ دینے کے بعد بولی میں آپ کو نہیں جانتی, آپ مجھے نہیں جانتے, مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا پسند ہے کیا نہ پسند ہے, آج شادی کی پہلی رات ہے, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ کو جو پسند ہو وہ بھی بتا دیں, جو نہ پسند ہو وہ بھی بتا دیں, تاکہ آپ کی مرضی کا کام کروں اور جو آپ کو نہ پسند ہو اس سے میں بچوں. جن لوگوں کو آپ گھر میں آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں ان کا بھی نام بتا دیجیے, اور جن کو آپ آنے سے منع کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی نام بتا دیجیے تاکہ میں ان کو نہ آنے دوں. میرے گھر والوں میں اگر کسی کا آنا آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. شادی کی پہلی رات کی لڑکی اس طریقے کی بات کرتی ہے. قاضی شریف کہتے ہیں میں نے بھی خطبہ دیا اللہ کی امر و صلاح بیان کی, نبی پر ضرور بھیجا, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جیسی بیوی ملی ہے, میں نے اس کو بتایا مجھے کیا پسند ہے کیا نہ پسند ہے, کن لوگوں کا میرے گھر میں آنا ٹھیک نہیں ہے, کن لوگوں کا میرے گھر میں آنا ٹھیک ہے, سب بتا دیا. کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, 30 سال گزر گیا ایک بھی چیز میں فرق نہیں پڑا, جو چیز میں نے اپنی بیوی کو بول دی کہ یہ مجھے پسند ہے وہ کام اپنی اپنے ٹائم سے میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. آج کل کی عورتیں ایسا کرتی ہیں کیا؟ آج کل تو وہی ہوتا ہے جو شوہر کے مطابق, ایک بیوی شوہر کے جذبات کا خیال کرے احترام کرے, یہ آج کل کی عورتیں جانتی نہیں. اللہ کے نبی کی سالی حضرت اسماء, ہمارے یہاں سالی اور جیجا کا رشتہ بھی جو ہے بڑا عجیب ہے, سالی اور جیجا میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے, سالی اور جیجا میں بات چیت خوب ولگر باتیں ہو رہی ہیں, گندی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ بولتے رہے تو جیجا سالی کر, اللہ کے نبی کی سالی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر, ان کی شادی ہوئی حضرت زبیر کے ساتھ, کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ کچھ نہیں تھا, ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ, گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے مجھے اپنے شوہر کے ایک باغ میں جانا پڑتا تھا جو 3 فرسخ کی دور پر, یعنی 23 کلومیٹر دور تھا گھر سے, وہاں میں جاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں چن کے ان کو جو دلیا میں بھر کے سر پہ لاد کے میں لاتی تھی اور گھوڑے کو چارہ کھلاتی, یہ میرا کام, کیونکہ میرے شوہر چلے جاتے تھے جہاد میں, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے یہ کام کرنا پڑا. ایک دن میں اپنے سر پر گٹھر لاد کے آ رہی تھی اور اللہ کے نبی سامنے سے اپنے صحابہ کے ساتھ نبی کی سالی جا رہی, وہ بھی سر پہ گٹھر لاد کے عورت ساتھ, نبی اشارے سے کہتے, نبی زبان سے کچھ نہیں بولے, بخاری کی روایت سنو, اپنی اونٹنی کو بٹھا دیتے ہیں نبی اور اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ پیدل بن جاؤ گٹھر لاد کے. ذرا نبی کا حال دیکھیے, اپنی سالی سے بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں سالی اور جیجا کا جو رشتہ ہے اس کو دیکھیے اور نبی کا حال دیکھیے, اللہ کے نبی غیر محرم عورتوں سے بات چیت کرنے کے معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے کہ اپنی سالی سے بھی کھل کے بات نہیں کر رہی, اشارے سے کام چلا رہے, اے اے بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء کہتی ہے فذکرت زبیر وغیرہ, مجھے اپنے شوہر کی حیرت یاد آئی, میرے شوہر بڑے غیرت مند تھے, ان کو پسند نہیں تھا کہ میں کسی غیر مرد سے بات کروں, کسی غیر مرد کے بغل میں بیٹھوں. مسلمان نوجوان کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ اور بے نقاب ڈال منڈی میں گھومے, نئی سڑک پر گھومے, نچا چلے پر گھومے. کہتے ہیں کہ عورت کے کپڑے سے اس کے شوہر کی غیرت کا اندازہ لگایا,
شوہر عورت کا کپڑا جتنا گندا ہو جتنا خراب ہو سمجھ جاؤ شوہر اتنا بے غیرت ہے. شوہر کی غیرت کا اندازہ عورت کے کپڑے سے لگایا جائے. معاملہ نبی کا ہے. حضرت اسماء کے جیجا کوئی معمولی انسان نہیں, کائنات کے امام ہے, اللہ کے نبی ہے, لیکن کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آئی. میں نے پسند نہیں کیا کہ میں نبی کے بغل میں بیٹھوں اور بھی لوگ موجود ہیں, میرے شوہر کو پتہ لگ جائے تو کہیں برا نہ مان جائے. نبی سمجھ گئے کہ یہ شرما رہی. نبی نے دباؤ نہیں ڈالا, نبی آ گئے. گھر آئیں, شام کو شوہر آئے تو بتایا کہ آج میں آ رہی تھی تو راستے میں اللہ کے نبی آ رہے, اور اللہ کے نبی نے مجھے اشارہ کیا بیٹھنے کے لیے, میں نے نہیں بیٹھی, آپ کی غیرت مجھے یاد. اب شوہر کیا جواب دیتے ہیں, بولیے میری پیاری بیوی تو پیدل چل کر اپنے سر پر گٹھر لاد کر آتی ہے, مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اگر تم نبی کے بغل میں بیٹھ جاتی, ان کی اونٹنی پر بیٹھ جاتی تو مجھے اس کی تکلیف پہنچتی, وہ مجھے اتنا بھاری نہیں گزرتا جتنا یہ بھاری گزرتا ہے. ایک مجبوری تھی کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے, ورنہ صحابہ کو پسند نہیں تھا کہ عورت گھر کے کام کے لیے باہر نکلے. ہمارے بنارس میں تو پھر بھی ٹھیک ہے, بمبئی اور سورت وغیرہ میں تو یہ حال ہے کہ صبح کو شوہر نکل گیا اپنا نوکری پر, اب سبزی لینے کے لیے, گوشت لینے کے لیے, دھنیا لینے کے لیے, مرچا لینے کے لیے عورت جھولا لے کے جا رہی ہے. مارکیٹ آپ چلے جائیے بمبئی میں سورت میں, عورتیں ہی عورتیں آپ پہنچ رہی ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں, مجبوری میں عورت گھر سے نکلے, نکلنا حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, لیکن اس کو پسند نہیں کیا. تو بولے کہ تو نبی کے بغل میں بیٹھ جاتی, یہ مجھے اتنا ناگوار نہ گزرتا جو تھی جاتی ہے روز اور اپنے سر پہ لاد کے آتی ہے, مجھے زیادہ تکلیف ہوتی. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ بعد میں میرے ابا نے مجھے غلام دیا, تب جا کے مجھے ایسا لگا کہ میں آزاد ہوں, کیونکہ اونٹ وغیرہ کا ذمہ اٹھے اپنے ذمہ لے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قاضی شرح بتا رہے ہیں امام شادی کی, کہ میری بیوی سے 20 سال ہو گئے شادی کو, ایک بار صرف ایک بار میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا تھا, اس میں بھی غلطی میری. یہاں شادی کے 2-2 سال ہوتے ہیں اور 2 سال میں 200 بار میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے. بیوی کو آئے ایک مہینہ نہیں ہوا کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, ساس اور بہو میں, شوہر اور بیوی میں, ننند اور بھابھی. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں نکاح سے برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے, وہ برکت کے صحابہ کر رہا ہے, وہ برکت جو ہمارے طرف آ رہی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی نکاح کا رشتہ ویسا ہی مقدس ہو, ویسا ہی بابرکت ہو جیسا صحابہ کے زمانے میں تھا, جیسا کہ سلف کے زمانے میں تھا, تو ہمیں اپنے رسم و رواج کو ختم کرنا پڑے گا. اور علامہ ابن قیم کی بات میں دوہرا رہا ہوں کہ ما آدر رسول الا العادات, رسولوں کی دشمنی کو رسم و رواج. یہ رسم و رواج جنہوں نے شادی کو آج اتنا بھاری بنا دیا ہے, اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی کے لیے خاص طور سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور شادی چاہے بیٹی کی کرنا ہو یا بیٹے کی کرنا ہو, اگر بیٹی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے تو زیادہ خطرناک بات ہے, اور بیٹے کی شادی میں دیر ہو رہی ہے تو بھی خطرناک بات ہے. اس لیے کہ دونوں میں خطرہ اسی بات کا ہے کہ قدم بہکے گا, قدم غلط طرف اٹھے گا. اگر غلط طرف نے قدم اٹھا تو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے. ہم میں سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا. ہم اللہ تعالیٰ کا دعا کرتے ہیں کہ الٰہی العالمین تو ہم سب کو اللہ میں سادگی کے ساتھ, اسلامی حضور کے ساتھ, نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہمیں اپنے سماج میں نکاح کرنے کی کوشش کا فرمانا. رب العالمین ہمیں ہر قسم کی حضور رسم و رواج سے محفوظ رکھ. رب العالمین ہمارے سماج کے نوجوانوں کو, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں, ان کو اپنی رفت اور پاکدامنی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کا فرمانا. رب العالمین میں نے سنا کہ نماز کا معاملہ آپ کے اس علاقے میں بہت کمزور ہے. ابھی شیخ نے بھی نماز کے اوپر تھوڑا بہت بولا کیونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں تھا, لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں, مسجد کی تعمیر میں برابر کام ہوتا رہتا ہے, لیکن نمازوں کی تعداد میں کمی رہتی ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا فرمائے. آمین.